الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد ایمان والوں کی خاص علامتیں بیان فرمائی گئی. ایک علامت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو ان کے دل اس سے متاثر ہوتے ہیں. اللہ کی عظمت کے, اللہ کی بڑائی کے بیان سے دلوں میں تاثر کا آنا, یہ ایمان ہونے کی علامت ہے. اور بالکل تاثر کا نہ لینا یہ اچھی علامت نہیں ہے. اور جب اللہ کے دین کی بات ان کے سامنے آتی ہے, قرآن کی تفصیلات, حدیث کی تفصیلات, یعنی اللہ کے احکامات, تو جیسے جیسے نیا حکم ان کو معلوم ہوتا ہے اس میں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جس آدمی میں نفاق ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کو معلوم ہونے کے بعد بادر ہوتا ہے, ارے یہ کیا مصیبت پڑ گئی, یہ بھی ہے, ایسا بھی کرنا ہے, یہ ایک نئی چیز آ گئی. تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے معلوم ہونے کے بعد میں ایمان میں اضافہ ہونا ایمان کی علامت ہے. جو بھی اللہ پاک کا حکم ہے ہم اس کو مانیں گے. ایمان والوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے, وہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں. ہر چیز اللہ رب العزت کے ہاتھ میں, خیر اور شر, کاموں کا بننا, کاموں کا بگڑنا, رکے میں کاموں کا انجام دینا. ایک ایمان والا اللہ کو رب مانتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے کہ اللہ پاک اس کے حق میں بہتر ہی فیصلہ فرمائیں گے. نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. جن کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں ان کا ایمان سچا ہے. اولئک هم المؤمنون حقا, سچے ایمان والے یہ ہوتے ہیں. ایسے ایمان والوں کے لیے اپنے پروردگار کے پاس بڑے درجے بھی ہوں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف بھی فرما دے گا, مغفرت فرما دے گا, اور ان کو عزت والی روزی مرحمت فرمائے گا. یہ عزت والی روزی دنیا میں بھی ملے گی, اور اس کا اصل وعدہ جو ہے وہ آخرت میں ہوتا ہے کہ ان کے لیے رزق کریم ہوگا. اللہ پاک کا اس دنیا میں جو انتظام ہے ایمان والوں کے ساتھ وہ اللہ ہی کی مصلحتوں کے ساتھ ہے, اللہ ہی جانتے ہیں. میں اسی مصلحت کی وجہ سے ہم نے اپنے نبی کو ان کے گھر سے نکالا. ظاہر ہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے, آپ کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا. حالانکہ اگر اللہ چاہتے تو اپنے نبی کی حفاظت کیسا بھی کر سکتے تھے, ان کو جانے پہ مجبور نہیں کر سکتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جانا نہیں چاہتے تھے. جب آپ ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو جہاں مکہ ختم ہوتا ہے, مکے کے ختم پر آپ ایک پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے یہ کہا کہ اگر میری قوم مجبور نہ کرتی تو میں نہ جاتا. یہ فرمایا, آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے, اور یہ فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ پاک کو یہ جگہ ہے, بیت اللہ کی جگہ ہے, لیکن ایک مجبوری ہے, قوم نے مجبور کر دیا مجھے کہ دین کا کام کرنے ہی نہیں دے رہے مجھے, اس لیے میں اس مجبوری کی وجہ سے جا رہا ہوں. تو اللہ پاک اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے نبی کے لیے بھی ایسے حالات لائے ہیں کہ ان کو چھوڑ کے جانا پڑا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اس میں حق حق کے ساتھ اللہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو یہ کام بھی اللہ پاک کا حکمت پر تھا. اب اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے, کسی آدمی کے لیے حالات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضور اللہ کے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے افضل, سب سے بڑے مرتبے والے, ان کے ساتھ ایسے حالات بھی آئے. دین کے ساتھ کچھ حالات لگے ہوئے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے اس دنیا میں خاص مصلحتوں کی وجہ سے. جنگ بدر میں جو واقعات پیش آئے تھوڑا سا ان کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا. ایمان والوں کو دین کے لیے محنت کرنی پڑے گی, یہاں حق و باطل کی کشمکش رہے گی. یہاں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ڈھیل دی ہوئی ہے, اور انسانوں کے ساتھ میں شقی بھی ہوتے ہیں, برے بدبخت بھی, اور لوگ بری عادتوں کا بھی شکار ہوتے ہیں اور بری صحبتوں کا بھی شکار ہوتے ہیں. نفس ان کو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دیتا ہے. تو شریعت کے خلاف چلانے والے اسباب اس دنیا میں بہت ہیں, اس لیے انسانوں پر مستقل محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی. اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی محنت کی ایک ذمہ داری مسلمانوں پر رکھی ہوئی ہے. اس ضمن میں اللہ نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ لوگوں کو اپنا گھر چھوڑ کر سفر کرنا پڑے گا اور اپنی جان سے اور اپنے مال سے دونوں سے محنت کرنی پڑے گی, اور یہ محنت جان لیوا بھی ہو سکتی ہے. یعنی اگر ان کو اس پر جان بھی دینا پڑے تو دینا پڑے گا, کیونکہ جان تو میری بنائی ہوئی ہے اور تھوڑے دن کے لیے میں نے رکھی ہے, بہرحال اس کو جانا ہے. اگر وہ میرے راستے میں گئی تو مقبول ہو جائے گی. فرمایا کہ جو لوگ ہجرت کر کے سفر کر کے کسی جگہ پہنچیں گے, وہاں اگر مسلمان ہیں تو ان مسلمانوں کو ان کی نصرت کرنی پڑے گی, ان کو ٹھکانا دینا ہوگا, ان کو کھلانا ہوگا, ان کو پلانا ہوگا, ان کے کام میں ساتھ دینا ہوگا. کیوں یہ؟ اس لیے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پہ یہ ذمہ داری ہے, سب مل کے مسلمانوں کو دین کا کام کرنا ہے. تو کچھ مسلمانوں کو سفر کرتے رہنا پڑے گا, کچھ مسلمانوں کو ان کو ٹھکانا دے کے ان کی نصرت کرنا ہوگا. اور مسلمان جب ایک دوسرے میں ایک دوسرے کی مدد مانگے دین کے کام میں تو مدد کرنا ان کی ذمہ داری ہے, مدد کرنا ان کی ذمہ داری ہے. اس لیے بیان فرمایا گیا کہ بعض مرتبہ سفر میں نہیں ہے, نہ کوئی سفر کر کے آیا, نہ آپ سفر کر کے کسی کے پاس گئے, پھر بھی نصرت کی ضرورت پیش آتی ہے. کوئی کام کر رہے ہیں آپ, کوئی دین کی محنت کر رہے ہیں, اس میں اس کو استنصار کہتے ہیں, مدد مانگنا. اگر دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگی جائے تو تمہاری ذمہ داری ہے مدد کرنا. فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے لیے سفر کرتے ہیں اور جو لوگ ایسے لوگوں کو ٹھکانا دے کر ان کی نصرت کرتے ہیں, یہی پکے ایمان والے ہیں. اولئک ہم المؤمنون حقا, ان کے لیے بھی مغفرت ہے اور ان کے لیے رزق کریم ہے. اسی ضمن میں اس مضمون کو بہت آگے تک اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے, اس کے اندر جہاد کے مضامین بھی زیادہ ہیں. اور چونکہ ایمان والوں کو جب دین پھیلانے کا مسئلہ آئے گا تو جب دین کی محنت کریں گے, دین پھیلائیں گے, تو مسلمانوں پہ محنت کرنے میں تو ان کو لڑائی کی نوبت نہیں آتی, لیکن جب یہ غیروں میں محنت کرنے جائیں گے تو لڑائی کی نوبت آ جائے گی. غیر خاموش تو نہیں بیٹھے گا, بھائی آپ آئے میں ہم کو ہمارا مذہب چینج کرنے کے واسطے, ٹھیک ہے صاحب ہم قبول کر لیتے ہیں. وہ اس کو اپنے مذہب کو صحیح سمجھ رہا ہے تو اس میں لڑائی ہوگی, سرپٹوں والوں. مگر دوسرا اس کو پسند نہیں کرتا, اس وجہ سے آپ خاموش رہیں گے, یہ بھی نہیں. دو ذمہ داریاں ہیں مسلمانوں کی. ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت سے واقف کرانا. یہ دیکھو نجات اسلام میں ہے, کیونکہ جو اسلام کے بغیر مرے گا وہ جہنم میں جائے, کوئی ہو کسے باشد, اس میں کوئی ایکسپشن نہیں ہے. کوئی بھی مرے گا اسلام کے بغیر, تو وہ اسلام سے واقف نہیں ہے, وہ تو اس کو دعوت دینی ہوگی, اللہ کی عظمت بتانی ہوگی, دین کی سچائی بتانی ہوگی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سمجھانی ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ سارے انسانوں تک, چاہے وہ کہیں ہو کہیں رہتے ہوں, ان تک اللہ پاک کی اس امانت کو پہنچانے کی ذمہ داری. اور دوسرے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کا دین جو سچا ہے اس کو پورے دینوں پر غالب رکھنے کی محنت کرنا. لڑائی اس وجہ سے پیش آتی ہے, لڑائی کی جنوبت آئی پہلے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں, بعد کے زمانے میں, اور قیامت تک پیش آئیں گی. یہ ہے کہ جو دین حق ہے, جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں, اس کو غالب ہونا چاہیے. اسی لیے حدیث شریف میں اسلام یعلو ولا یعلا, اسلام غالب ہونے کے لیے, اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں. اسلام والوں پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے. اسی لیے جہاں حالات نہیں ہیں ایسے, وہاں ظاہر ہے کہ نہ آدمی ایسی بات کرے گا نہ ایسا کام کرے گا. جیسے ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں ایسے حالات نہیں ہوتے ہیں, تو پھر یہاں کیا کرنا ہوتا ہے؟ یہاں ایسی صورتوں میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے بس میں دین پھیلانے اور دین بچانے کے لیے جو کچھ کوشش ہو سکتی ہے وہ کرنی ہے. پوری ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ ہمارے اختیار میں مثلا یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو متوجہ کریں, ان سے تو کوئی لڑائی بڑائی نہیں ہوتی, ان کو دین پہ لائیں. ہمارے اختیار میں یہ ہے کہ ان لوگوں میں جو کہ لڑائی بڑائی کرنے والے نہیں ہیں, سنجیدہ طبیعت کے ہیں, آپ ان کو تبلیغ کر سکتے ہیں, ان کو سمجھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, یا انہوں نے ایسی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ آپ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں, وہ کریں ضرور. دعوت کا میدان وہ بھی دعوت دیتے ہیں, ان کی بھی مشنریاں کام کر رہی ہیں، آپ کو تھوڑی منع کرتے ہیں، حکمت کے ساتھ آپ بھی کریں، تدبیر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، حکومت کی مخالفت کیے بغیر آپ کو اپنی ایکٹیویٹیز کرنے کا موقع ہے، آپ ضرور کریں اس میں، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر دین کی حفاظت کے واسطے، دین کے بچاؤ کے واسطے یہاں مختلف آرگنائزیشنز کام کرتے ہیں، جیسے تعلیم و تربیت کا کام ہو رہا ہے، یا جو ہے نا لوگوں کو پبلشنگ کا کام ہو رہا ہے، دین کی باتیں لکھنے پڑھنے کا کام ہو رہا ہے، اس کو اس کی اشاعت کا کام ہو رہا ہے، ایسی سب چیزوں میں جو کہ حدود شریعت کے اندر ہوں گی، جائز چیزوں میں۔ جائز اس لیے بولنا پڑتا ہے کہ دین کی بات پھیلانے کے لیے بعض لوگ ناجائز چیزوں کو بھی ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، اس کا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ ہم بھی ایک ٹی وی چینل کھول لیں، تو ظاہر ہے کہ اسلام ٹی وی کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم بھی مختلف قسم کی ویڈیوز کے ایسے پروگرام بنائیں، ان کو لوگوں تک پہنچائیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم بھی ایسے دروس رکھے جس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے ان کو باضابطہ فوٹو کے ساتھ، ٹی وی کے ساتھ، مووی کے ساتھ، ایک آدمی کی پکچر کے ساتھ درس قرآن پیش کیا جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جو شریعت میں جائز ہے اس راستے سے کرنا ہوگا، ناجائز چیز کو ذریعہ بنا کر جائز نہیں کر سکتے۔ جیسے کوئی آدمی کسی کے گھر میں چوری کر کے اس کے بعد میں صدقہ کر رہا ہے لوگوں کو، کیا کر رہا ہے؟ تو میں تو سستے کے لیے چوری کیا تھا، میرے کو لینا نہیں ہے اس میں سے ایک پیسہ بھی لینا نہیں ہے، میں تو سستا ہی کرنا چاہ رہا ہوں، پھر بھی اس کو کوئی حکومت اجازت نہیں دیتی اور نہ مذہب اسلام اجازت دیتا۔ ایسے اسلام کے پھیلانے کے واسطے ناجائز چیز کو ذریعہ نہیں بنا سکتے۔ یہ علماء کرام سے ہی پتہ چلے گا، معلوم ہوگا کہ کون سا ذریعہ جائز ہے، کون سا ذریعہ ناجائز ہے۔ ہاں، ذریعہ جائز ذرائع سے آپ جتنا دین پھیلا سکتے ہیں غیروں کے اندر وہ بھی پھیلانا ہے، اپنوں میں جو محنت کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، اور مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جو جدوجہد کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ ایک جگہ پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سختی سے مسلمانوں کو متوجہ فرمایا اس بات پر، ایک جگہ پر یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا، تم اللہ کے راستے میں نکلتے کیوں نہیں، حالانکہ تمہیں پتا ہے کہ میراث جو ہے وہ اللہ پاک کی ہے، سب کچھ تم مر جاؤ گے، کس کا ہو جائے گا، تمہارا پیسہ کس کا ہونے والا ہے، کب میرا ہونے والا ہے، اپنی مرضی سے کیوں نہیں خرچ کر لیتے، مر کے تو بھی میرا ہی ہونے والا ہے، تمہارا کسی کا بھی نہیں ہوا کبھی بھی، دنیا میں جتنے لوگ آئے ان کے پاس جتنا مال تھا، جو انہوں نے کھا لیا، جو پہن لیا وہ ان کا تھا، بقیہ تو اللہ ہی نہیں لے لیا، پھر اس کو ہم ابھی بھی میں لے لوں گا تمہارا، تو تم اپنی مرضی سے جو کر لو گے اس میں تمہیں ثواب مل جائے گا، اور اگر زبردستی تمہارے مرنے کے بعد میں لینے والا ہوں تو اس میں تمہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ تو اس لیے فرمایا تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور تمہیں اللہ کے راستے میں خود بھی سفر کرنا ہے، کیوں تم سفر نہیں کرتے دین کی خاطر سے، تم زمین کی طرف بوجھل کیوں ہو جاتے ہو، جیسے زمین تمہیں چپکتی ہے، پکڑ لیتی ہے، یا کوئی میگنیٹ اس میں لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے تم اٹھ نہیں پاتے، اس طرح تم پھر۔ اور فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ شاید تم دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے، تم نے یہ طے کر لیا کہ بس دنیا میں مزے سے ہم گزر جائیں، ہمارا وقت دنیا میں مزے سے گزر جائے یہ کافی ہے، اور ابھی تم میری حیات دنیا میں الاخرہ، تم آخرت کو چھوڑ کر دنیاوی زندگی سے خوش ہو گئے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی پوری زندگی، اس کے پورے عیش، اس کے پورے مزے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہما متاع الحیات دنیا فی الآخرت الا قلیل، دنیاوی زندگی کا متاع اور اس کے استعمال کرنے کی چیزیں یہاں ہیں، آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑے ہیں، اس لیے تم دنیاوی زندگی پر خوش مت ہو جاؤ کہ بس وہ کس طریقے پر آرگنائز ہو جائے، وہ مینج ہو جائے، میں اور میرے بیوی بچے کھا لیں، پی لیں، مزے سے پہن لیں، رہ لیں، سہ لیں، اپنا ٹائم کاٹ لیں، اپنا وقت عزت سے گزار لیں، کھا پی کے گزار لیں، بھوکے نہ ہوں، پیاسے نہ ہوں۔ اور میں جس کو اس کی صرف فکر ہو گیا اس کو بعد آخرت کی فکر نہیں ہے بالکل، اس لیے تم ایسا نہ کرو۔ رضیت من الحیاۃ الدنیا من الآخرۃ وما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ فرمایا اگر تم سفر نہیں کرو گے تو اللہ پاک تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ آج مسلمان پوری دنیا میں اللہ کے لیے سفر کرنے سے رکتا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ مجبور کر کے اس کو ریفیوجی بنایا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ریفیوجی ہونے کا سیکرٹ مسلمانوں کا اللہ کے لیے سفر نہ کرنا ہے۔ اگر مسلمان اپنی اختیار سے سفر کرنے کو اور پیسے لگانے کو دین میں خود اختیار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردستی اس کے پیسے چھینے نہیں جائیں گے، دشمن اس کو چھینے گا نہیں، اور زبردستی اس کے مکانات سے، اس کے علاقوں سے، اس کے ملکوں سے اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ آج پوری دنیا میں چونکہ مسلمانوں کا حکم سب کے ساتھ برابر ہوتا ہے، اللہ پاک پوری دنیا میں چونکہ مسلمان ہے تو حالات جو ہیں وہ اس وجہ سے ہیں. فرمایا کہ اگر تم اللہ کے لیے سفر نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے گا, اور پھر یہ کہ تھوڑے دن مہلت دینے کے بعد تم کو ہی چینج کر دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, یعنی دیکھے گا کہ بھائی سزا دینے سے مان نہیں رہے, تنبیہ کرنے سے نہیں مان رہے, تو پھر سب کو ایک ساتھ ختم کر دے کے دوسروں کو اٹھائے گا, دوسروں سے پھر دین کا کام لے گا, ان کو توفیق دے گا, ان کو موقع دے گا کہ بھائی تم کرو کام. یہ جن کو ہم کام کرنے کے لیے موقع دیے تھے, کام کرنے کو بولے تھے, یہ نہیں کر رہے ہیں. یہ بہت سخت بات ہے اللہ پاک کی طرف. فرمایا کہ اللہ تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم, دوسروں کو اٹھا دے گا. اور یہ بات سمجھ لو کہ اللہ پاک کو مدد کرنے کے لیے کسی کی ضرورت پڑتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. وہ تو ہم نے تمہیں موقع دیا ہوا ہے, جیسے ہم نے ہمارے نبی کی مدد کی. اللہ پاک جب چاہے جس سے چاہے چاہے ایک دو کی مدد کر کے سارا کام کر لے. جیسے فرمایا میں نے اپنے پیغمبر کی مدد کی ہے, جس وقت غار میں جا کے چھپ گئے تھے اور صرف ابو بکر صدیق ساتھ میں تھے. فرمایا کہ اس وقت دشمن پہنچ گیا تھا, تو صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے رسول دشمن تو یہاں تک آ گیا, اور آپ کو اگر پکڑ لیں گے تو سارا کام خراب ہو جائے گا, کیونکہ آپ کو پکڑ لینے کے بعد تو آپ کے سر کی سزا تھی نا 100 اونٹ, زندہ پکڑے یا آپ کو وفات کی حالت میں پکڑ لیں 100 اونٹ کی سزا تھی. دشمن پہنچ گیا تھا اور ہم نے مدد کی, اور اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا, غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ ہی نے یہ کام لگایا ہجرت کا ہے, لیکن یہ کہ چھوڑ دے گا ایسا بالکل نہیں ہوں گا, اللہ پاک ہمارے ساتھ ہیں. چنانچہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اپنے لشکروں سے کام لیا کہ جو تمہیں نظر نہیں آئے. یہ فرمایا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا, اور کافروں کی بات کو اللہ نے نیچا کیا اور اللہ کی بات کو اللہ نے بلند کیا. اللہ پاک تو اپنی مدد خود بھی کرتا ہے, تو تمہارے سے اگر دین کا کام کرنے کو کہا جا رہا ہے تو تمہاری خوش نصیبی ہے, اور تم کو موقع دیا جا رہا ہے جنت بنانے کا, جنت کے درجات بنانے کا, آخرت کا ذخیرہ بنانے کا, آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا, کیونکہ وہاں اسباب کے ساتھ ہے کہ جو جتنی محنت یہاں کر کے جائے گا کل وہ اتنا پائے. پھر یہاں تک بھی فرما دیا کہ دیکھو اللہ کی محبت سب سے زیادہ تمہارے دل میں ہونا چاہیے, نمبر دو اللہ کے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تمہارے اندر ہونا چاہیے, نمبر تین اللہ کے دین کے لیے محنت کی محبت تمہارے اندر سب سے زیادہ ہونا چاہیے. یہ تین چیزوں کی محبت تمہارے اندر سب سے زیادہ ہونا, اللہ کی, اللہ کے رسول کی, اور اللہ کے دین کی محنت کی. کس سے زیادہ ہونا؟ فرمایا تمہارے مکانات سے زیادہ ہونا. وہ جو مکان تم نے اپنے پسند سے بنوائے ہیں, مساکین ترضونہ, تمہارا بینک بیلنس تمہارے جمع کیے ہوئے پیسوں سے زیادہ ہونا, تمہارا بزنس اور کاروبار جس کے اندر تم ہمیشہ ڈاؤٹ میں اندیشے میں رہتے ہو کہ کہیں اس میں نقصان نہ ہو جائے, اس سے زیادہ ہونا, تمہاری اولاد سے زیادہ ہونا, اور تمہارے ماں باپ سے زیادہ ہونا, اور تمہاری بیوی سے زیادہ ہونا, اور خود تم سے زیادہ ہونا. تمہارے نزدیک ان چیزوں کی محبت ہونا برا نہیں ہے, ان سے بھی محبت کرو, یہ بھی اللہ کا حکم ہے, لیکن یہ لو لیول کی ہوگی, یہ نمبر دو پہ ہوگی. اور پہلے نمبر کی جو محبت ہے وہ ہوگی اللہ کے ساتھ, اللہ کے رسول کے ساتھ, اور اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ. یہ تین محبت, چونکہ جب محبت ہوتی ہے کسی چیز پر تو اس کے لیے مشقت برداشت کرنا بھی آسان, محبت ہوتی ہے اس کے لیے قربانی دینا بھی آسان, محبت ہوتی ہے اس کے لیے سفر کرنا بھی آسان, محبت ہوتی ہے اس کی بات کو غالب کرنے کی فکر کرنا بھی آسان, محبت ہوتی ہے اس کو فالو کرنا بھی آسان, اس کی بات چلانا بھی آسان. محبت نہیں ہے, عشق نہ ہو تو شرعی بت قدرے تصورات, اگر محبت نہیں ہے تو شریعت اور دین جو ہے یہ تصورات ہیں, ایک قسم کی لاجک ہے بس, خالی ایک تھیوری ہے. علامہ اقبال ہیں یہ فرما رہے ہیں, عشق نہ ہو تو شرعی بت قدرے تصورات, یہ تصورات کا ایک بت خانہ ہو جاتا ہے, پھر مذہب جو ہوتا ہے. اس لیے محبت کا حکم دیا گیا کہ تمہیں اللہ کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور دین کی محنت کی محبت تمہارے اندر ہو. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان فرمائی گئی خاص طور پر کہ تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں وہ تمہارے اندر ہی سے ہم نے بھیجے ہیں, اور تم پر وہ بہت زیادہ شفیق ہیں, اور تمہاری کسی بھی تکلیف کو وہ بہت زیادہ برا مانتے ہیں, یعنی تمہارے اوپر ہونے والی تکلیف سے وہ خود تکلیف میں آ جاتے ہیں, عزیز علی ما علیت, اور تمہارے بارے میں بہت ہی حریص ہیں کہ ہر طرح سے تمہیں کچھ نہ کچھ ملتا ہی رہے. ان کی وجہ سے ہی ہمیں بہت سے سیٹ اپ کرنے پڑے ہیں. بھائی ایک رات شب قدر کی مل گئی اس واسطے کہ ایک رات عبادت کر لو تو 80 سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب, حج کا موقع ہے, عرفات کا موقع ہے, حجر اسود کا موقع ہے، میدان عرفات ہے، یہ ہے مزدلفہ ہے، مزدلفے کا قیام ہے، اور رمضان کی راتیں ہیں، رمضان کے نوافل ہیں، فرائض کے برابر ہیں، ایک فرض 70 فرض کے برابر ہے، یہ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائشات پر کیے ہوئے ہیں سارے کام. کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری امت عمر میں چھوٹی ہونے کی وجہ سے کل قیامت میں پیچھے نہ رہ جائے. لوگوں نے تو 12-1200 سال اور 15-1500 سال پکی عبادت کی اللہ پاک کی، کہیں وہ لوگ میری امت سے آگے نہ نکل جائیں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو تھوڑا وقت ملنے کے باوجود ایسے کام دیے اور ایسے اعمال دیے ہیں کہ یہ ان سے بہت آگے نکل جائیں گے. حضور کے حریص ہونے کی وجہ سے، حریص علیکم، آپ پر بہت زیادہ، تم پر وہ بہت زیادہ حریص ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے ساتھ تو بہت ہی مہربان ہیں، بہت ہی شفیق ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پہ بھروسہ کر رہا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہارے کام آئے گا. یہ جو دو آیتیں ہیں سورہ توبہ کی، لقد جاءکم رسول سے لے کے آخر تک، بہت عجیب و غریب آیت ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص فضیلت بیان فرمائی گئی. جو آدمی صبح میں 7 مرتبہ اور شام میں 7 مرتبہ ان کو پڑھتا ہے تو ہر مکروہ سے، ہر ناپسندیدہ بات سے اللہ پاک اس کو بچاتے ہیں. ہر مسلمان کو، مرد ہو یا عورت، گھر میں بچیوں کو بھی، عورتوں کو بھی، سب کو اس کی تعلیم دینا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ یہ دو آیتیں اپنا کام کرتی ہیں اگر چیکے مذاق سے پڑھ دی جائیں، ولو حزلن، اگر کوئی مذاق سے بھی ان دو آیتوں کو پڑھے گا تو ان میں ایسی خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک اس بندے کو تمام مکروہات سے اس دن کے بچاتے ہیں. اس لیے علماء نے حدیث شریف میں یہ مضمون کہ دن میں 7 مرتبہ اور رات میں 7 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا بیان ہے، آپ کے صفات کا بیان ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا بیان ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسے کا بیان ہے. جب آدمی بھروسے والے مضمون کو پڑھتا ہے اور استحضار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام باتیں جو اس کو ناگوار ہونے والی ہیں ان پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے اس سے اس کو بچا لیتے ہیں، محفوظ فرما لیتے ہیں. رب تعالیٰ شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.